प्रोग्राम जहां रंग में खुश आमदीद, मैं हूं आपका मेज़बान कमर अब्बास जाफरी, सलाम कबूल कीजिए। साहब, वो आज भी हम अपने प्रोग्राम का आगाज जनूबी एशिया में कशीदगी से करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दो पड़ोसी जौहरी कुव्वतों यानी भारत और पाकिस्तान के दरमियान उड़ी पे एक भारतीय फौजी कैंप पर हमले के बाद, जिसमें मुतअद्दिद भारतीय फौजी मारे गए थे, कशीदगियाँ अपने उरूज पर हैं। पाकिस्तान ने इतवार के रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है कि पाकिस्तान दहशतगर्द बरामद करता है। बात देखने वाली ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी के जलसे में जिस तरह से ये कहा था कि भारत तो पाकिस्तान को उसकी बकौल उनके उसकी जो ये बरामद करना है दहशतगर्दों का, इसको दुनिया के सामने लाएगा और भारत को दुनिया में, पाकिस्तान को दुनिया में बेयारो मददगार और तन्हा कर देगा। इसमें किस हद तक वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इसके क्या इम्कानात हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और ये भी गुफ्तगू करेंगे कि ये कशीदगी कहाँ जाकर मंतज हो सकती है और क्या हालात पैदा हो सकते हैं। और हम अपने सुनने वालों को ये बताते चलें कि कल मंडे को रात 10 बजे हम एक राउंड टेबल भी इसी मौजू पर करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ माहरीन और मुबसरीन हमारे साथ शरीक होंगे। हमारे साथ इस वक्त तो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान से प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उनका ताल्लुक़ है, मुमताज़ तबसरा निगार हैं। ये बताइए प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब कि जो इस वक्त तो कशीदगी है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, वो कहाँ जा रही है, कहाँ लीड कर रही है वो?
देखिए जी, इसका पस मंजर अगर हम समझ लें तो मेरे ख्याल में कुछ बात जो है उसकी सेंस बन जाएगी। पिछले 2-3 साल से इस खत्ते में रीजनल और इंटरनेशनल डायनामिक्स जो हैं उनका इंटरप्ले हो रहा है
जी,
और जिसको न्यू गेम भी कहा जा रहा है और एशिया पिवट के हवाले से भी इसका इजहार किया जा रहा है
जी।
तो पिछले 2-3 साल से जो नए डायनामिक्स इमर्ज कर रहे हैं उसके हवाले से जो एक्टर्स हैं, स्टेट एक्टर्स जो हैं, अच्छा वो बिहेव कर रहे हैं इस खत्ते में। साउथ एशिया में जाहिर है हिंदुस्तान जो है वो एक लीड प्लेयर है और उसने पिछले 2-3 साल में काफी ऐसी पॉलिसियां तरतीब दी हैं जिसकी वजह से हालात जो हैं इस लहज पे आ पहुंचे हैं। पिछले 2 साल से या 3 साल से अगर आप मोदी गवर्नमेंट जो है उसका तजिया करें तो आपको एक चीज नजर आएगी कि बैन अल-अक़वामी तौर पे अगर हम डिप्लोमेसी का सहारा लें तो हम ये कहेंगे कि कोएर्सिव डिप्लोमेसी का इंस्ट्रूमेंट जो है वो हिंदुस्तान अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से चला रहा है। पिछले 2 साल में मोदी गवर्नमेंट ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे 315 दफा वायलेशंस किए हैं और पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में कंसिलिएटरी टोन और डिस्पोजिशन रखता है। हमने एक दफा भी हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर को वजारत खारजा में समन नहीं किया और ना कोई प्रोटेस्ट नोट जो है वो दिया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सीपैक जब आया है उसके हवाले से हिंदुस्तान ने फौरन जाके काउंटर मूव की है और चाबहार में 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने का एग्रीमेंट किया है। बात यहाँ तक नहीं रुकी है बल्कि मोदी साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया भी चले गए और वहाँ उन्होंने कई मुआहदे जो हैं उनके दस्तखत किए और उनका हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है वो ले लिया। पाकिस्तान के तल्लुकात में थोड़ी सी चूंकि स्ट्रेस आई हुई थी यमन के हवाले से और कोलिशन फोर्सेस के हवाले से तो उसको एक्सप्लॉयट मेरे ख्याल में मोदी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से किया। उसके बाद वो गल्फ भी गए और वहाँ जाके भी उन्होंने इसी तरह के मुआहदे किए हैं। तो पाकिस्तान के जो रवायती दोस्त थे और सपोर्ट बेस थी या कंस्टिट्यूंसी थी, अच्छा उसको इरोड कर दिया गया। तो अगर आप हिकमत अमली हिंदुस्तान की देखें तो वो इस پالیسی پہ گامزن ہے کہ پاکستان کو تنہا کیا جائے یا آئسولیٹ کیا جائے. اور جیسا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں بھی فرمایا ہے کہ ہم پاکستان کو تنہا کر دیں گے, بے یار و مددگار کر دیں گے. تو اگر آپ ان کی پالیسیز کو دیکھیں اور جس انیشیٹوز جو انہوں نے لیے ہیں پچھلے دو تین سال میں, اچھا وہ اسی طرف آ رہے ہیں. اور پاکستان چونکہ ایکٹیو فورن پالیسی جو ہے اس کو نہیں پرسیو کر رہا, اور پاکستان کے اندرونی حالات چونکہ اس بات کی شاید اجازت نہیں دیتے تھے کہ ہم رسپونڈ کرتے ان پروکیشنز کو, تو پاکستان جو ہے وہ کنسیلیٹری ٹون جو ہے وہی رکھے ہوا ہے اور کسی قسم کی کوئی پروکیشن کا جواب نہیں دینا چاہتے جس سے کہ معاملات جو ہیں مزید کشیدہ ہوں. تو ایسی صورت حال میں اب جو اس وقت صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے اری کا جو معاملہ ہوا ہے جس میں کہ ہندوستانی اسپائی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, تو انہوں نے یہ فرما دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے, پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کا منبع ہے, ٹیررزم ایکسپورٹ کرتا ہے. اور یہ کہ ہم 100 سال کی جنگ یس ہم لیں گے, لیکن ہمارا جو اصل چیلنج ہے اس ریجن میں وہ پاورٹی ہے اور افلاس ہے, دھوک افلاس ہے, اور اکٹھے مل کے ہم ساتھ کو یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ساری چیزوں کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے اور مودی گورنمنٹ جو کچھ کر رہی ہے اور مودی گورنمنٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے, اور اس میں ہم جب ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر لیڈرشپ کے ویریبل سے آپ ہندوستان کی سیاست کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ دیکھنے میں آئے گا کہ مودی کا مائنڈ سیٹ جو ہے, جو لیڈرشپ ہے اس وقت ہندوستان میں, وہ موو کر کے بالکل رائٹ, ایکسٹریم رائٹ کی طرف چلی گئی ہے, ہندواتا سے مدواتا کی طرف چلی گئی ہے. اور ہندوستان کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ بھی پچھلے 2-3 سال میں پالیسیز کی وجہ سے کافی وہاں بھی نیگیٹو اوپینین جو ہے وہ پرائم منسٹر ہندوستان کے بارے میں آئی ہے. لیکن یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ ریجنل اور انٹرنیشنل ڈائنامکس کے حوالے سے ہو رہا ہے, اور سی پیک ہے, اچھا اس پہ بھی ان کو اعتراض ہے. اب روس کے فوجی جو ہیں وہ ہندوستان میں ایکسرسائز کے لیے آئے ہیں, اس پہ بھی ان کو اعتراض اور شکایت ہے. تو پاکستان کو چھوٹی موٹی جو انیشیٹو لیتا بھی ہے, اچھا اس کو وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اور کوشش ان کی یہی ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے آئسولیٹ کر کے, اور انٹرنل جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے اندرونی طور پہ ڈی اسٹیبلائز کیا جائے.
اچھا
جہاں تک وار مانگرنگ کی تعلق ہے
جی, اس پہ اس پہ ہم ذرا آگے چل کے بات کریں گے پروفیسر صاحب, اس پہ ہم آگے چل کے بات کریں گے, پہلے ہم اس پہ بات کر لیں. پیش پندو کمار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بھارت سے ممتاز تجزیہ کار ہیں اور صحافی ہیں. پیش پندر کمار صاحب, یہ بتائیے کہ جو کیرالا میں انہوں نے اپنی پارٹی سے ایک بات کی ہے وزیر اعظم مودی صاحب نے کہ ہم پاکستان کو دنیا میں آئسولیٹ کر دیں گے, اور دوسری جانب یہ حالت ہے کہ جو پاکستانی آرٹسٹ وہاں کام کر رہے ہیں ان کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ نکل جائیں, وہ وقت بھی آج گزر گیا, گو ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے, لیکن یہ کہ یو نیور نو کہ کب کیا ہو جائے. تو کیا یہ پالیسی پرسو کر کے ہندوستان اس ریجن میں امن قائم کر سکتا ہے, یا یہ کہ حالات مزید بگڑ جائیں گے اس سے؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی صاحب نے جو بھی اپنی تقریر میں تمام باتیں کہی ہیں, لیکن اس میں جس قسم کے تاثرات ابھی آپ کے ایک ایکسپرٹ صاحب دے رہے تھے, اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ بقول ایکسپرٹ کم اور پاکستان آرمی کے اسپوک پرسن کی حیثیت میں زیادہ دے رہے تھے. یعنی بہت ساری چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے پوری تقریر میں کہیں یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں, ان کے فوجی مارے گئے ہیں, اس میں انہوں نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں وہ ہندوستان کے عوام کے جو ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہے, جو غصہ ہے, اس کو سمجھنے اور اس کو ٹاؤن ڈاؤن کرنے کے لیے دونوں ہی باتیں انہوں نے کہیں. کیونکہ جب وہ دلی سے کیرلا گئے تھے جہاں انہوں نے یہ تقریر کی ہے, وہاں اس وقت وہ ہندوستان کے تینوں آرمی چیف سے مل کے گئے تھے, تو ان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ فوج میں بھی غصہ ہے اور عوام میں بھی غصہ ہے, تو انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں. اور اس کے بعد 1000 سال تک جنگ کرنے کے بعد جو ذوالفقار علی بھٹو نے کی, وہاں سے انہوں نے شروع کیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر لڑنا ہے ہم کو تو غریبی کے خلاف لڑیں, ان ایمپلائمنٹ کے خلاف لڑیں, لٹریسی کے خلاف لڑیں. ایک تو بات یہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان میں عوام کیا سوچتا ہے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن سرکار کی پوزیشن کیا ہے اور سرکار کا سب سے بڑا مکھیا کیا کہتا ہے یہ شاید مہتوپورن اور امپورٹنٹ بات ہوگی. لہٰذا جہاں تک کوئی وار کی بات ہے اس طریقے کی بات نہیں کہی ہے, بلکہ پاکستان کے عوام سے بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اندر پاکستان کو اس طرح سے بدنام کیا جاتا ہے کہ جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کا میں پاکستان کا نام آتا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جس طریقے سے وزیرستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہاں کون سے ٹیررسٹ آئے ہوئے ہیں, کیا وہ ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں, کون لوگ ہیں جن کے خلاف آپ کی آرمی کو وہاں ہیلی کاپٹر استعمال کرنے پڑ رہے ہیں. تو یہ تمام ساری چیزیں ہیں, اس میں انہوں نے ہندوستان کے اس سیگمنٹ کو بھی ایڈریس کیا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس حالات کے اندر کسی قسم کا کوئی ایک دوسرے کے خلاف اسٹرائک نہ ہو, کہیں وار کا کوئی انیشل اسٹارٹ نہ ہو, اس کو بھی ایڈریس کیا ہے. جو ہاسٹائل کراؤڈ ہے اس کو بھی کیا ہے, آرمی کا بھی ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں تک بات یہ کہہ رہے ہیں آپ کے جو پاکستان کے کلاکار یہاں آتے ہیں, تو وقتاً وقتاً ہندوستان کے اندر کوئی نہ کوئی جماعت جو بامبے میں خاص طور سے جن کا دائرہ سیمت ہے یا لمیٹڈ ہے یا محدود ہے, وہ تمام لوگ اس قسم کی بات کرتے رہتے ہیں. اب کیونکہ سافٹ ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈپلومیسی کے تحت پاکستان سے شاید یہ جو گھٹنا گھٹی ہے, یہ جو واردات ہوئی ہے جس کا لوگوں میں غصہ ہے, اس کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے 3-4 باتیں کہی جا رہی ہیں. ایک بڑا طبقہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں وہ لیفٹ پارٹی بھی شامل ہے جو ہمیشہ ٹو نیشن تھیوری کے ساتھ بھی کھڑی رہی اور آج بھی پاکستان کی حمایت کرتی ہے اور کشمیر کے اندر حریت کی حمایت کرتی ہے. ان کا بھی کہنا ہے کہ آپ ڈپلومیٹک سٹیپ لیں, نہ کہ وار کے لیے جانے کی کوشش کریں. اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ موسٹ فیورڈ نیشن کا جو آپ نے درجہ دے رکھا ہے 1996 سے وہ آپ واپس لے سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں ان تمام اچھے اور برے تعلقات ہونے کے بعد, اور جب بھارت میں رائٹ ونگ کی پارٹی نہیں تھی, آج نریندر مودی کے نام کے اوپر رائٹ ونگ لگایا جاتا ہے, تو ایسا نہیں تھا کہ انہیں لوگوں کے ساتھ آپ کے سمبندھ بہت اچھے رہے ہوں اور ان کے ساتھ بھی آپ نے کوئی ایم این ایف کا درجہ دے دیا ہو. اس طریقے سے انڈس واٹر ٹریٹی کو ریویو کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ تمام ساری چیزیں ہیں جس کے تحت کوشش ہو رہی ہے کہ جو ڈومیسٹک عوام ہے اس کے غصے کو تھوڑا ٹھنڈا کیا جائے, اور جب نارمل بات ہو جائے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اور دوسری باتیں ہوں گی. لیکن اس ہاسٹائل سچویشن میں نریندر مودی کے بھاشن کو تمام وہ لوگ جو ان کے سیاسی مخالف بھی ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے نریندر مودی جو ہے اتنا ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ وار کی بات نہیں کر رہے اور ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں, چاہے وہ حزب اختلاف کی سب سے بڑی پارٹی ہندوستان کی اور پرانی کانگریس پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ بھاشن بازی بہت ہو گئی ہے, تقریریں بہت ہو گئی ہیں, اب آپ بدلہ لیجئے. لیفٹ بھی یہ کہہ رہا ہے. تو یہ دباؤ بھی ہے ہندوستان کے اوپر اور پرائم منسٹر کے اوپر. تو مجھے لگتا ہے کہ جو کلاکاروں کو بھگانے کی بات کہہ رہے ہیں وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے. ڈیبیٹوں میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کلاکار جو ہیں وہ کہیں ذمہ دار نہیں ہیں پاکستان کی اس پالیسی کے لیے, یا جو لوگ آتے ہیں وہاں سے وہ اسٹیٹ ایکٹر ہیں یا نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں وہ سیدھے طور پہ ذمہ دار نہیں ہیں, تو ان کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے. تو وہ کوئی سرکار کی پالیسی کے تحت نہیں کہا جا رہا ہے, سیاسی پارٹیاں ہیں کیونکہ وہاں لوکل الیکشن ہے, اس میں اپنا قد بڑھانے کے لیے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں.
اچھا, اب میں ہمارے ساتھ اس وقت تو مصدق ملک صاحب ہیں جو پاکستان کے وزیر اعظم کے ترجمان ہیں, میں ان سے یہ پوچھوں گا, اس لیے کہ یہ بات پاکستان میں عام طور پر کہی جا رہی ہے کہ بھارتی وزیر اعظم مسلسل بیانات دے رہے ہیں, اپنا موقف بیان کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت پاکستان میں بھی نہیں ہیں, اور یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کرنے کے بعد وہ لندن چلے گئے ہیں, اور پاکستان میں جو اپوزیشن ہے اور مبصرین ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں بالکل خاموش ہیں. کیوں خاموش ہیں؟ مصدق ملک صاحب, آپ کیسے جواب دیں گے اس بات کا؟
دیکھیے, ہم تو اپنا موقف جو ہے وہ پیش کر چکے ہیں, اور بڑے بھرپور انداز میں ہم نے اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا ہے, اور نہ صرف موقف پیش کیا ہے بلکہ دو شہر جس کے اندر ثبوت اور شواہد موجود ہیں کہ ہندوستان جو ہے اس میں کیا بربریت ہو رہی ہے کشمیریوں کے ساتھ, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم ایک دوسرے کی شکل میں, مراسلے کی شکل میں جمع کروا چکے ہیں. تو ہمارا موقف جو ہے وہ تو دنیا کے سامنے آ گیا ہے, اور کیونکہ اس کے اندر کسی حد تک اسے وہ تکلیفیں ہیں, اس میں کچھ سچائی ہے جو ہندوستان کو پسند نہیں آئی, تو اس وجہ سے وہ بار بار بیانات دے رہے ہیں.
جی,
اگر جتنی محنت وہ بیانات دے رہے ہیں, اگر اسی طرح کی محنت جو ہے وہ تھوڑی سی اسی طرح کی مطالب جو ہے اس کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کی طرف توجہ دی جائے,
جی,
تو میرے خیال میں اس کے بہت بہتر
جی. نتائج نکلیں گے.
مصدق ملک صاحب اس وقت جو وہ بسرین سوال کر رہے ہیں اپوزیشن سوال رہی ہے, کیا اس وقت وزیر اعظم کو اپنی قوم کے ساتھ پاکستان کی سرزمین پر نہیں ہونا چاہیے تھا؟
اس وقت کوئی ایسی کیا خاص چیز ہے جس کی وجہ سے یہ پریشانی لاحق ہو گئی؟ ہم یونائٹیڈ نیشن میں گئے ہیں, ہم نے اپنا موقف پیش کیا ہے, دنیا کو سمجھ آئی ہے, اور ہم دیگر ممالک کے اندر بھی جو ہے اپنا موقف جو ہے درج کر پیش کر رہے ہیں. ہمارے حکومت کے ادارے, ہمارے سفارت خانے اور سفیر جو ہیں وہ امارات سے لے کر اپنے اپنے ملکوں میں پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے اسے پیش کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ تو کوئی ایمرجنسی نہیں ہے اس وقت. ہمیں جو وزیر اعظم کا آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ پہلے سرجری ہوئی تھی, اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا بڑا بھرپور اسکیڈول تھا. انہوں نے ترکی شہر صدر کے سے ملاقات کی, وزیر خارجہ جو امریکہ سے ہیں ان سے ملاقات کی, برطانیہ کی وزیر اعظم جو ہیں ان سے ملاقات کی, جو ولی عہد ہیں سعودی عربیہ کے ان سے ملاقات کی, جو صدر ہیں ایران کے ان سے ملاقات کی, اور بے شمار دیگر جو سطور ہیں اور وزراء اعظم ہیں ان سے ملاقاتیں کی, اور پاکستانی موقف بڑے بھرپور انداز میں پیش کیا. تو اب وہ واپسی کے اوپر کل ان کا چیک اپ ہوا ہے, اور انشاءاللہ کل وہ روانہ ہو جائیں گے پاکستان کے لیے. تو اس میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. پاکستان میں کیا ایمرجنسی ہے ایسی؟
بہت شکریہ مصدق ملک صاحب آپ کا جناب. پروفیسر سجاد نصیر یہ فرمائیے کہ جو اس وقت جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں اور دنیا یہ محسوس کر رہی ہے کہ شاید دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان کوئی جنگ کے امکانات ہیں, جس طرح سے باتیں کی جا رہی ہیں پاکستان کی طرف سے یا بھارت کی طرف سے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ کا کوئی حقیقی خطرہ ہے اس وقت؟ جی ملک صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مصدق ملک جی, مصدق ملک صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
دیکھیے میں پاکستان, یہ غلط فہمی کسی کو, یہ جنگ ونگ کی جو باتیں ہیں
جی,
یہ غلط فہمی کسی کو نہیں رہنی چاہیے. پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے بہت اچھی طرح, اور ہم نے بھی بہت سی یہ باتیں سنی, کچھ کولڈ اسٹارٹ کی, کچھ ہاٹ پرسوٹ کی, تو یہ مناسب باتیں نہیں ہیں. جو مسئلہ انسانی حقوق کا ہے اور جو مسئلہ جو ہے وہ کشمیریوں کے حق کا ہے, وہ مسئلہ تو حل ہونا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ حقوق کی بات کریں اور آگے سے یہ وار مانگرنگ شروع ہو جائے, اور وہ بھی زیادہ ان کا میڈیا اس بات کو اچھال رہا ہے. تو کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جو اس وقت عسکری طاقت ہے وہ اپنے ملک کا دفاع کرنا بہت اچھی طرح سے جانتی ہے, اور ہمارے گمان میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی پاکستان کا بال بھی پیکا کر سکتا ہے یا کوئی جنگ ونگ ہوتی ہے. وہ مور وار مانگرنگ تھوڑی سی ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ توجہ لوگ ہٹانا چاہتے ہیں کشمیری موقف سے اور تھوڑا سا جنگ پہ بات کرنا چاہتے ہیں, جبکہ پاکستانی موقف یہ ہے کہ نہیں, آپ حق کی بات کریں, سچ کی بات کریں, اور کشمیر کی بات کریں, وہاں کے لوگوں کے حقوق کی بات کریں, اور جو لوگوں کی بیماری گئی ہے ان کی بات کریں, اور جو لوگ ہلاک اور شہید ہوئے ہیں ان کی بات کریں, اور جو لوگ زخمی ہیں اور شدید زخمی حالت میں ہسپتالوں میں ہیں ان کی بات کریں, اور یہ جو پچھلے 30-40-50 سال سے وہاں پہ اپنے فوج لگا رکھی ہے اور ان کو بالکل مارجنلائز کیا ہوا ہے کشمیریوں کو, ان کی بات کریں. تو میرے خیال میں بات کا فوکس اس وقت اس بات پہ رہنا چاہیے جو اصل میں ہے.
بہت شکریہ مصدق ملک صاحب. پیش پندرہ کرمار صاحب آپ کہیں گے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے وار مانگرنگ ہو رہی ہے یا اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں, آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
اوپر کوئی نئی بات نہیں ہے. 2010 میں بھی اس سے پہلے ایسے حالات ہوئے, وہاں لوکل لوگ ہیں, سب کو معلوم ہے کون لوگ ہیں. 22 ضلعوں کی میں سے 3-4 ضلعوں کے اندر یہ تمام ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ تمام تجزیہ کار یا تمام ایکسپرٹ جب بھی آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے اپنے ملک کا جو ایک طریقے سے پارٹ ہوتا ہے وہ رکھا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. جو صحیح بات ہے اس کو صحیح کہیے. بان کی مون نے پاکستان کے اس ڈوزیئر کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا, یہ سب کو پتا ہے. انہوں نے آپ آپس میں بات کیجئے, تو انٹرنیشنل برادری کہاں سن رہی ہے پاکستان کی یہ بات کہ ہم صاحب کشمیر کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے. اب کشمیر کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اب ہندوستان نے بھی کئی ساری چیزیں دیکھ لی ہیں. وہ بھی کہتے ہیں نارتھ وزیرستان کے اندر آپ F-16 سے حملہ کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں. اب بلوچستان کا معاملہ ہے, جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ ایک اسٹنٹ ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی پچھلے 15 دن کے اندر یا 15 اگست سے بلوچستان کا کوئی موومنٹ شروع ہوا ہے. تو بلوچستان کے اندر تمام جنیوا سے لے کے تمام तमाम जगह चीजें आ रही हैं। अब उसको हम ये कहें कि साहब ये भारत का हाथ है तो ऐसे कोई किसी का हाथ पकड़ के नहीं खड़ा सकता, एक बात। जहां बात जंग की हो रही है, मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उरी हमले के बाद पहली पब्लिक रैली के अंदर जो भी कुछ कहा उसमें वॉर कहीं नहीं है। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो दहशतगर्द हैं वो ये ना भूलें कि भारत इस हमले को भूलेगा, और उन्होंने वहां के हुक्मरानों से बात की, पाकिस्तान की पब्लिक को सीधे तौर पे एड्रेस की, उन्होंने बच्चों से बात की, उन्होंने यंग लोगों से बात की कि आप अपने हुक्मरानों से पूछें कि क्यों दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, क्यों सिर्फ हिंदुस्तान का नाम नहीं है, आज दुनिया में जो भी लोग कह रहे हैं वो पाकिस्तान को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दूसरी बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान का हाथ बलोचिस्तान में है, जो कि लगातार कहा जाता है, तो दुनिया के सामने एक्सपोज कीजिए, जैसे भारत कसब को पकड़ के करता है, बहादुर अली को पकड़ के करता है, कयूम को करता है। आप अपने अवाम को यकीन दिलाइए कि भारत की रौ जो है वो पूरे बलोचिस्तान को खत्म कर रही है, तो उसमें दुनिया को बताइए। दुनिया को आप नहीं बताते हैं, आप डोजियर बनाते हैं फिर देते नहीं है। तो सवाल यह है कि हिंदुस्तान की 125 अरब पॉपुलेशन को भी तो यह पता चले कि उसका मुल्क बलोचिस्तान में क्या कर रहा है, और जबकि यहां जो पार्टी इस समय इख्तदार में है उसके मुखालिफ बहुत लोग हैं, लेफ्ट भी है उसके खिलाफ, कई और सेकुलर पार्टियां भी हैं, वो भी ये जबान नहीं बोल पाती। क्या वजह है कि ऑल पार्टी मीटिंग होने के बाद सबने नरेंद्र मोदी से ये कहा कि आपको जो फैसला लेना है वो लीजिए, लेकिन डिसाइसिव लीजिए। तो वो तमाम पार्टी जो कभी भी जंग के हमेशा खिलाफ थी, वो पार्टी जो कि राइट विंग पार्टी के खिलाफ थी, पाकिस्तान के इस पूरे 40-50 साल से कश्मीर के इस मामले को लेकर के यहां भी लोग तंग आ गए, उनका कि अब इस मामले को खत्म होना चाहिए, इसको बस लगातार
जी बिल्कुल ठीक है जी। पेशवा साहब मैं जरा यहाँ रुक जी। प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब आपका कमेंट, लास्ट वर्ड। सज्जाद नसीर साहब आप हैं लाइन पर? प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब लाइन पर नहीं है? अच्छा, मैं इन द मीन टाइम एक बात आपसे और करना चाहूंगा पेशपेंद्र कुमार साहब, के जो इस वक्त सूरत हाल है, आप क्या ये समझते हैं कि ये सूरत हाल मज़ाकरात के जरिए, डायलॉग के जरिए हल की जा सकती है?
देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है जो लगातार ये कहती रही है कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन पिछले लंबे वक्त से चाहे हिंदुस्तान में सेकुलर पार्टी हो, चाहे राइट विंग पार्टी हो, चाहे थर्ड फ्रंट हो, इन तमाम दौरों में बातचीत होती रही है, लेकिन बार बार बातचीत के बाद कभी गुरदासपुर हो, कभी पठानकोट हो, कभी मुंबई हो, कभी ट्रेन, ये तमाम सारी चीजें इस आवाम के गले बैठ गई हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होती है लेकिन नतीजा क्या निकलता है कि कश्मीर का हल ऐसे लगता है कि पाकिस्तान बहसियत मुल्क दुनिया का सबसे प्रॉस्परस मुल्क है और उसे अपने पड़ोसी मुल्क के एक हिस्से के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन की सबसे ज्यादा चिंता है, उनकी आजादी की चिंता है, तो कभी कभी लोगों को जैसे ओवरडो हो चुका है। अच्छा। तो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर लोग कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए लेकिन बातचीत की शरायत सीधी होनी चाहिए, ये बातचीत होने के लिए होती है कि आप पठानकोट में उधर जाते हैं फिर उसके बाद लाहौर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं,
बहुत शुक्रिया जी, मैं जरा
फिर यहाँ आते हैं, फिर आप NSA की बात करते हैं, लेकिन ढाके 3-5 बात का कोई मतलब नहीं निकलता।
अच्छा, प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब लास्ट कमेंट आपका।
जी, तो मैं ये कह रहा था कि इस वक्त इस किस्म की सजा पैदा हुई है और दोनों तरफ एक हिजामी कैफियत पाई जाती है, तो वॉर की बात हो रही है, तो मेरी गुजारिश ये है कि दो न्यूक्लियर स्टेट्स की तारीखी तौर पे कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती, एक न्यूक्लियर स्टेट ने दूसरे न्यूक्लियर स्टेट पे हमला किया हो। अब दोनों ही आर्म्ड हैं, न्यूक्लियर हैं, तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि क्या ये ऑप्शन जो है, अच्छा ये इस्तेमाल होगी? मेरा अपना ख्याल है कि ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं हो सकती, इंसैनिटी है, इरेशनैलिटी है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान जिस तरह की पॉलिसी अपनाए हुए है और वो ये है कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर डिस्टेबलाइज किया जाए, अगर कश्मीर में जो कुछ हो रहा है जुल्म तो वो बात बलूचिस्तान के साथ करना, हालांकि दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन तवज्जो हटाने के लिए और इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉबिंग के हवाले से भी हिंदुस्तान की जो कारगुजारी है वो बड़ी मौसर है, और जैसे कि सेनेट में बिल जो है वो मूव हो गया है कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए, जिसके इम्कान नहीं है, लेकिन कम अज कम जॉबिंग के हवाले से हिंदुस्तान की जो सफारतकारी है वो ज़्यादा मौसर है। पाकिस्तान जो है उसने अपनी खारजा पॉलिसी भी बहुत पैसिव रखा हुआ है, और चूंकि डायकोटमस भी है कि कौन से एरिया इनके सिविल गवर्नमेंट के पास हैं, कौन से एरिया जो हैं वो फौज के पास हैं, तो इसकी वजह से एक यकजहती जो है पॉलिसी में हमें नज़र नहीं आती, और पॉलिसी प्रेफरेंसेस और ऑप्शंस के हवाले से भी मेरे ख्याल में इख्तलाफात मौजूद हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मौसर एक्टिव फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमें सामने देखने नहीं आती।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब, पेशपेंद्र कुमार साहब आपका भी, और जनाब जी फरमाइए, मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है जी।
दो लाइन आपका कहना चाहता हूँ।
प्लीज प्लीज,
ये मान लें कि हिंदुस्तान के अवाम में गुस्सा जरूर है, फौज में गुस्सा जरूर है, लेकिन इस गुस्से को और अवाम के गुस्से को हिंदुस्तान के हुक्मरान ठंडा करने में लगे हैं, इसलिए वो एकदम ये नहीं कह सकते क्या कहते हैं कि बहुत नहीं होगी या होगी, लेकिन वो डाइवर्ट जरूर कर रहे हैं लोगों की अटेंशन, और उनको ये यकीन दिला रहे हैं कि जो मरकज में हुकूमत है वो पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाएगी, लेकिन अब वो डिप्लोमेसी के तहत सिखाएगी या जंग के तहत सिखाएगी, लेकिन ये बात है कि भारत की तरफ से कोई जंग की शुरुआत नहीं होने वाली।
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब, पेशपेंद्र कुमार साहब और जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, तीनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद अकील यूसुफ जई साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। हम उन पाकिस्तानी ख़ानदानों की बात करेंगे जो ज़रब अज़्ब के बाद दो अफगानिस्तान मुंतकिल हो गए थे, उनको वापस लाने की तैयारियाँ हो रही हैं। पहले एक ब्रेक, फिर गुफ्तगू।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
शुमाली वजीरिस्तान में जो कार्रवाइयां हुई थी फौज की, उसके सबब बहुत सारे लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो गए थे जो खैबर पख्तूनख्वा में आ गए थे, और बहुत सारे ख़ानदान मुंतकिल हो गए थे अफ़गानिस्तान, उनको वापस लाने की तैयारियां हो रही हैं। हम आपको एक पहले छोटी सी बाइट सुनवा देते हैं। कामरान आफरीदी पॉलिटिकल एजेंट हैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान के, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, जिसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तो मारूफ तज़ियाकार अकील यूसुफ जई साहब हैं और ज़र अली ख़ान हैं जो चेयरमैन हैं ट्राइबल सिविल सोसाइटी के, इन दोनों से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले कामरान आफरीदी का ये मौकफ।
एजेंसी का भी है, गवर्नमेंट के इदारे का, वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। हमने एक प्रोसेस शुरू किया था कि हम उनको लाने से पहले उनसे हम उनका डाटा लेना चाह रहे थे कि उनकी फैमिलीज की डिटेल, कि कितने फैमिलीज हैं, कितने मर्द औरतें, कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, ताकि उनके लिए ट्रांसपोर्ट उसी हिसाब से हम अरेंज कर सकें, नंबर वन। नंबर टू, हम ये चाहते थे कि उनको हम सारों को इकट्ठे तो नहीं ला सकते हैं, तो डेफिनेटली वो हर पर डे के हिसाब से काफिला आना होगा 200-300 फैमिलीज का, उसमें उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दें ताकि एक डिसेंट सिस्टमेटिक और मेथडिकल जो थोड़ा सा क्या उसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन तरीके से हम उनको ला सकें। अब उस सिलसिले में हमने अपनी तरफ से तो तैयारियां मुकम्मल कर दी, कुछ डेटा हमारे पास मौसूल हो चुका हुआ है कोई 8,000-7,000 फैमिलीज़ का, लेकिन जब ये प्रोसेस शुरू हुआ तो उस वक्त अक्रॉस द बॉर्डर जो वहाँ की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उन्होंने इनको डेटा लाने से रोक दिया और काफ़ी इनको तकालीफ का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी सिचुएशन में हमने इस सिचुएशन को हाईलाइट किया कि अगर हम इन लोगों को भगाएंगे तो हो सकता है कि उनको आने ना दिया जाए, और दूसरी बात यह कि जो डाटा हमारे पास जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो उस हिसाब से उनके आने के हम रिसेप्शन के जो इंतजाम होते हैं वो भी नहीं हो सकेंगे। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अफगान गवर्नमेंट को फिर रिक्वेस्ट भेजी फ्लैट मीटिंग के लिए भी और कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स के लिए, लेकिन उसकी तरफ से जो अभी तक हमें इलम है अफगान गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हमारी कोई फ्लैग मीटिंग की डेट अभी तक उन्होंने हमें नहीं दी।
साहब ये बताइए कि अफगान गवर्नमेंट को इस सिलसिले में क्या एतराज़ हो सकता है, अगर पाकिस्तानी खानदान वहाँ से वापस आते हैं तो वो क्यों उसमें रुकावट डाल सकते हैं? جی عقیل یوسفزئی صاحب.
جی شکریہ جعفری صاحب. میرے خیال میں کامران عقیل صاحب نے جو بات بتائی ہے, اس سے پہلے وہاں جو لوگ گئے ہوئے تھے آپریشن درگاہ کے آغاز کے بعد,
جی
ان کی تعداد کافی زیادہ اور وہاں پر سچویشن اس طرح بنی ہوئی تھی کہ ان لوگوں کے لیے وہاں پر ٹھہرنا یا وہاں پر قیام کرنا ممکن نہیں رہا تھا. اصل میں جو ایک ایشو ہمیں افغان آفیشلز کی جانب سے سننے کو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بعض ایسے لوگوں کی وہاں پر تفتیش کی گئی تھی, ان کے بارے میں ڈیٹیلز آ گئی تھی این ڈی ایس اور افغان فورسز کے پاس, جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ لوگ بعض جو پاکستانی کلاتن تنظیمیں ہیں ان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ لوگ ان کانوائز کی شکل میں افغانستان منتقل ہو گئے تھے. اس کے بعد ایک سلسلہ چل نکلا تھا کہ افغان متعلقہ افغان حکام اور پاکستانی حکام کے درمیان لسٹوں کا تبادلہ ہو, اور اس کے بارے میں ایک طریقہ کار یہ وضع کیا گیا تھا کہ جو بندہ وہاں پر گیا ہے وہاں پر جو بارڈر پر افغان بارڈر پر ان کی رجسٹریشن ہوئی تھی تو ان لوگوں نے اپنی لسٹیں بھجوائی تھی کہ ان کو کاؤنٹر چیک کرے کہ یہ لوگ کون ہیں, مگر پاکستانی حکام کی طرف سے کیونکہ درمیان میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کافی کشیدہ ہو گئے تو وہ پورا ایک سلسلہ رک گیا. تو میرے خیال میں اس میں جو ڈیلے آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جو خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے یا چند اعتراضات سے یا چند اس قسم کی انٹیلیجنس اطلاعات تھی کہ اس میں بعض مطلوب لوگ یا جن کو اور الفاظ میں ہم دہشت گرد کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی افغانستان پہنچ گئے ہیں, مگر جو میری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اب چند دنوں میں ان کے ساتھ بات کریں گے اور اس کے بعد ان کی واپسی طریقے سے
یا موثر
طریقے سے شروع ہو جائے گی.
اچھا ذر علی خان صاحب یہ بتائیے کہ کیا افغان پناہ گزین جو پاکستان میں تھے وہ واپس جا رہے ہیں وہاں پر, لیکن ان کو وہاں پر پریشانیوں کا سامنا ہو رہا ہے, تو کیا یہ جو پاکستانی پناہ گزین افغانستان میں ہیں ان کو لانے کے سلسلے میں بھی یہی کچھ دشواریاں ہیں؟ دوسرے یہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جو لوگ وہاں سے واپس آئیں گے وہ صرف وہی ہوں گے جو پاکستان سے گئے تھے ان کے ساتھ مل کر, کوئی دوسرے لوگ بھی نہیں آ جائیں گے؟
بڑی مہربانی, بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے.
جی
ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیوئل لائن ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان قبائلی علاقوں میں جو ڈرا ہو چکا ہے پیپر پہ, تو اس پہ جو قید رہتے ہیں وہ تقریباً ایسے ہم دو کور کہتے ہیں, یعنی دو گھر کے لوگ ہوتے ہیں, ان کا ایک گھر یہاں پہ ہوتا ہے دوسرا گھر ادھر ہوتا ہے.
جی
یہ بارڈر کے دوسری طرف جاتے وزیر قبائل ہے, کٹاوازی قبائل ہے, سلیمان خیل ہے, دوڑ ہے, افریدی ہے, ممن ہے, جتنے بھی قبائل ہے تو ان کے اکثر سے دو گھر ہوتے ہیں, ادھر بھی ان کی رشتہ داریاں ہیں یہاں پہ ہے. ایک بھائی جو ہے بارڈر کے اس طرف رہتا ہے زمین پہ, دوسرا اس طرف رہتا ہے. تو جہاں تک تعلق ہے کہ جب یہ زرلی عذاب 2014 میں شروع ہوا تو اس وقت جو ڈیورن کے قریب سارے قبائل تھے ان کے گھر تھے, ایک طرف تو یہاں پہ کرفیو لگ گئی, وہ یہاں پہ خیبر پختونخوا نہیں آ سکتے تھے تو وہ بارڈر کو کراس کر کے آسانی سے غلام خان کو اور دوسری طرف جو ہمارا انگور اڈا ہے اس کی طرف گئے, تو لوگوں نے آسانی کیسے کراس کیا اور ادھر سیٹل ہو گئے, ادھر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ایک ٹرائب ہے, ایک لوگ ہیں آپس میں, ان کے رشتے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. دوسری طرف افغانستان کے اندر جو پشتون ٹرائب جاتے ہیں ان کے لیے زیادہ مشکلات بھی نہیں ہیں کیونکہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, اور یہ ہسٹری جو ہے ہسٹوریکل ایک آنا جانا ہے کیونکہ اتنے قریب ہم ایک لوگ ہیں. جہاں تک افغان پشاور میں ہے یا پختونخوا کے دوسرے حصے میں یا پاکستان کے اور سٹی سے اندر ہے وہ تو بہت کم ہے, لیکن یہاں پہ جو اسٹیٹ انفورسمنٹ ایجنسیز ہے, یہاں پہ جو پولیس ہے, یہاں پہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے, یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے فیڈرل ہے یا پروونشل, سب نے یکا کر کے افغانوں کے خلاف 16 دسمبر 2014 کے بعد ایک کریک ڈاؤن ایکشن کیا اور ان کا بڑا انسلٹ کیا, اور جتنے بھی معاہدے ٹریٹیز کنونشن اور کووننٹس یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے, اور ساتھ جو ہے جس میں UDHR ہے, اس میں انٹرنیشنل کووننٹ آن سیون پولیٹیکل رائٹس, اکنامک کلچر اینڈ سوشل رائٹس اور اس طرح ایشوز کے جو رائٹس کے آپ معاہدے ہیں اس کی کلم کلم خلاف ورزی کی اور افغانوں کا جو ستیہ ناش کر دیا ان کی جو انسلٹ کی اور اس کے رائٹس کی جو وائلیشن کی. تو اب میرے خیال میں اب ایک یہ تاریخ ہے یہاں تک کہ پاکستان کے آئین کے اندر آرٹیکل 25 سے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ 5 سے لے کر 16 سال تک کے بچے کو وہ مفت تعلیم دے گا. یہ کمپلسری اسٹیٹ ریسپانسبلٹی.
اس کو مختصر کیجیے سر صاحب, میرے پاس ٹائم کم ہے جی.
یہ افغانوں کے لیے بھی ہے لیکن یہاں پہ ان کے جو بچے تھے ان کو گھروں میں محسور کیا, ان کے جو اسٹوڈینٹس تھے یونیورسٹی کالج کے اندر ان کو ادھر جانے نہیں دیا. تو افغانوں کے ساتھ ہم نے یہاں تک جو ہماری گورنمنٹ اسٹیٹ ہے یا تو بڑی ناروا سلوک کیا گیا اور میرے خیال میں اس کا تو سادہ الفاظ میں یہ مقصد ہے کہ افغانستان اور یہاں پہ جو پشتون بیٹھے ہیں پاکستان کا کہ ان کے درمیان جو ہے وہ ایک انٹینشنلی تعلقات ریلیشن شپ جو ہے جو صدیوں سے ہے اس کو اسٹرین کرنے کے لیے یہ انٹرنیشنلی کیا گیا. لیکن میرے خیال میں دونوں عوام جو ہے دونوں ملکوں کے وہ مجبور ہے وہ سمجھتے ہیں فاٹائم بین یہ اسٹرین تو ہوگا لیکن حالات زیادہ دیر تک خراب نہیں ہوں گے.
صحیح. عقیل یوسف زئی صاحب آخری کمنٹ آپ کا یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو افغان پناہ گزین واپس جا رہے ہیں یہاں سے اور جو پاکستانی پناہ گزین وہاں سے واپس آ رہا ہے ان کے درمیان کوئی ربط بھی ہے آپس میں, کوئی تعلق بھی ہے؟ عقیل صاحب آپ لائن پر ہیں؟ عقیل صاحب آپ لائن پر ہیں؟ عقیل یوسف زئی صاحب آپ لائن پر ہیں؟ جی فرمائیے. میں یہ پوچھ رہا تھا, میرا سوال یہ ہے کہ افغان پناہ گزین جو واپس جا رہے ہیں افغانستان اور جو پاکستانی پناہ گزین واپس آ رہے ہیں ان کے درمیان کوئی ربط اور تعلق بھی ہے دونوں حکومتوں کے حوالے سے؟ میرے خیال میں ان کی لائن عقیل یوسف زئی صاحب کی بہت زیادہ خراب ہے, ان کو آواز نہیں آ رہی. ہم ایک بریک لیں گے, اس کے بعد پھر ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب جائیں گے. بہت شکریہ عقیل یوسف زئی صاحب آپ کا اور ظہر علی خان صاحب آپ دونوں کا.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
ویلکم بیک سامعین, اب ہم کچھ بین الاقوامی موضوعات پہ گفتگو کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شام میں جو امریکہ اور روس کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا وہ چند ہی روز نافذ رہا, جس کے بعد وہ معاہدہ ایک بار پھر ٹوٹ گیا ہے اور اب امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی روس پر شام میں لڑائی رکوانے کے لیے غیر معمولی اقدامات کرنے پر زور دے رہے ہیں. امریکہ, فرانس, اٹلی اور جرمنی کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے اعلیٰ عہدیداروں نے ماسکو پر زور دیا ہے کہ انسانی بنیادوں پر وہ مدد کی حمایت کرے, شامیوں پر بمباری بند کرے اور جنگ بندی کے معاہدے کی توثیق کرے. ہمارے ساتھ منظر قریشی صاحب ہیں لندن سے, جو آن لائن نیوز پیپر ویسٹرن افیئرس کے ایڈیٹر ہیں. یہ بتائیے کہ یہ معاہدہ تو ٹوٹ گیا, اب یہ دوسرے کسی اور معاہدے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں کیا؟
ہاں جی, کیونکہ جس طریقے سے یہ معاہدہ ٹوٹا ہے وہ ایک آبویس تھا اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایسا ہی ہوگا. تو اس معاہدے کے اندر جو بھی چیزیں سیٹل کی گئی تھیں اس کو فالو نہیں کیا انہوں نے اور اٹیک ہو گیا ایک کانوائے کے اوپر, جہاں سے کہ ساری کانوائے کے اوپر اٹیک ہوا. دوسری طرف جو وہاں پر تھی ایک جہاں پر امریکن ایئر فورس نے اٹیک کیا, جہاں سے ٹریگر ہوئی ساری ایشوز. تو یہ ایگریمنٹ تو اسی وقت ڈیڈ ہو گیا تھا جب یہ ہوا تھا, اور پھر ایکسپیکٹڈ تھا کہ اٹ سوٹس سیریا اور رشیا کے اٹیک آگے الیپو کو جو ہے وہ ٹیک اوور کرے. تو ڈیفینیٹلی جب تک کہ وہ اچیو نہیں کر پائیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسی جنگ تھوڑی سی چلتی رہے گی اور آفٹر الیپو سیٹل ہو جائے کچھ تو پھر پروبلی ایگریمنٹ کی طرف بات ہوگی.
اچھا یہ جو زور دے رہے ہیں یورپی یونین اور امریکہ روس کے اوپر, تو کیا روس کو اس میں واقعی کلیدی رول پلے کر سکتا ہے؟
میرا نہیں خیال کہ روس اکیلا کچھ کمپلیٹلی کر سکتا ہے, کیونکہ صرف روس کے بس کی بات ہے نہیں. روس صرف یہ کر سکتا ہے کہ فری سیرین آرمی کو وہ جو اس وقت پاؤنڈنگ جن پہ کر رہے ہیں اس کو وہ شاید روک سکے. اس کے لیے انہوں نے ابھی جس طرح پتا چلتا کہ پانی کا جو سپلائی ہے پورے الیپو کو ہی بند کر دی. 1.8 million لوگ ہیں جو سفر کریں گے اس پہ, جس میں کہ رشیا کا قصور نہیں ہے, لیکن جو پانی کی سپلائی جو تھی جو فری سیرین آرمی ان کے جو گروپ ہے ان کے کنٹرول میں, تو انہوں نے یہ یوز کیا کہ جب تک کہ ان کے اوپر بامبنگ بند نہیں ہوتی تو وہ پانی کھولیں گے نہیں. تو یہ ایک جو سچویشن ہے کافی کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اگر ہم آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں جس طریقے سے گین کر رہی ہے سیرین آرمی رشیا کی بامبنگ کے ساتھ, تو یہ دے وانٹ ٹو کلیئر آف الیپو ایٹ لیسٹ. جب الیپو کلیئر ہو جائے گا تو پھر موسٹ پروبلی سیٹلمنٹ کی بات ہو سکے گی.
اچھا یہ بتائیے مجھے کہ عراق کی جو صورتحال ہے, آج بھی وہاں ایک بم بلاسٹ ہوا ہے, تو کیا اب وہ آئی ایس جو ہے وہ گراؤنڈ لوز کرنے کے بعد اب ایک کو خالص دہشت گرد تنظیم کے طور پر کام کرنا شروع کر چکی ہے؟
جی ان کے پاس آپشنز کیونکہ نہیں ہے, کیونکہ ایئر ان کے پاس سپیریورٹی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, بلکہ تو یہی جو ٹیکٹکس جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا وہی ٹیکٹکس اب وہ یوز کریں گے دوبارہ سے. اور اگر وڈرا کر دیں, اگر آپ سٹیز کو لوز کر جاتے ہیں وہ, تو دے نتھنگ ٹو لوز, تو وہ ان کے لیے اس طرح کے ٹیکٹکس یوز کرنا, کیونکہ ان کا جو سارا میکینزم ہی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ خوف زدہ کر کے پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے اوپر بیس کرتا ہے. اور اس صورت میں جتنا کہ ابھی بن گیا ہے کہ شیعہ سنی کا ایک ڈیوائڈ سا بن گیا ہے عراق میں اور سیریا میں, تو ان کے لیے یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ یہ پروو کریں کہ ہم لوگ جو ہیں سنیوں کے بہاف کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں اپوزیشن کو. تو یہ ایک عجیب سی سینریو بن جاتی ہے کہ اس کو پولیٹیکل فائدہ بھی وہ لیتے ہیں اور ساتھ ہی وہ اپنی دہشت بھی بڑھا دیتے ہیں کچھ اور جگہوں پہ. تو موسٹ پرابلی ان کے پاس آپشن کیونکہ کوئی ہے نہیں, اور تو کیونکہ فرنٹ نارمل جنگ تو وہ کر نہیں پائیں گے, جہاں پر کہ وہ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں کہ جب موسل کے اوپر اٹیک کریں انگر ان کیس, تو موسل کے اوپر وہ گھر ہاؤس ٹو ہاؤس ہی فائٹ کرنی پڑے گی, اس میں ہو سکتا ہے کہ پورا شہر تباہ ہو جائے. تو یہ ان کو پتا ہے اپنی اسٹرینتھ آئیسس کو, تو جب تک وہ وہاں تک بات نہیں پہنچی تو اس وقت تک وہ ریٹیلیشن کے لیے اس طرح کے حربے یوز کرتے رہیں گے.
اچھا اب ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ موضوع, ایران کا جو رول ہے مڈل ایسٹ میں وہ خاص طور پر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے حوالے سے بڑا متنازع ہے, اور متحدہ عرب امارات کے جو وزیر خارجہ ہیں شیخ عبداللہ بن زید النہان, انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جو خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایران جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے مڈل ایسٹ کو, اور وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ایران کس حد تک پینیٹریٹ کر سکتا ہے اپنے اثر و رسوخ کو وہاں پر؟
اگر ہم غور کرتے ہیں تو جو بڑے دو ملک ہیں اس ریجن کے, باقی تو ساری چھوٹی چھوٹی کنگڈمز ہیں, ایک دو بڑے اور جو ملک رہ جاتے ہیں سعودی عرب اور ایجپٹ رہ جاتے ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی باقی گلف اسٹیٹس ہیں وہ سائز میں بہت چھوٹی ہیں. تو اگر ہم ایران کا انفلوئنس دیکھتے ہیں تو عراق تقریباً ان کے کنٹرول میں آلموسٹ ہے, اسی طرح سیریا کے اندر بھی اگر جس طرح بڑھتی جا رہی ہے بشار الاسد کی اسٹرینتھ, تو ایران کا جو انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے, جتنی گلف اسٹیٹس ہیں چھوٹی یہ تھریٹن فیل کرنا شروع ہو گئی ہیں کافی زیادہ, کیونکہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں, کیونکہ امریکہ کے ساتھ ان کے بہت اچھے ٹرمز نہیں ہے کہ امریکہ ان کو سپورٹ کرے, اور دوسری طرف اور ان کو کوئی نظر بھی نہیں آتا کہاں سے سپورٹ مل سکتی ہے. تو اس صورت کے اندر وہ کرٹیسائز تو ایران کو ہی کریں گے, اور ایران کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کے اندر بھی اگر ان کی پالیسیز دو چل رہی ہیں, ایک طرف پریزیڈنٹ روحانی ہے جو کہ ایک پازیٹیو امیج لے کے چلتے ہیں اور ان کی فارن پالیسی بھی ویسی ہے, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں ان کے جو ریولوشنری گارڈز ہیں وہ بیچ میں آ کے کوئی نہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں یا ایسی کوئی بات کہہ دیتے ہیں جس سے کہ سارے جو کنٹریز ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ اس سناریو کے اندر جو ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں گلف اسٹیٹ کے جو جس طرح یو اے ای والوں نے بات کی ہے, تو وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے جس طرح وہ فیل کرتے ہیں انہوں نے ایگزیکٹلی ویسا ہی اسٹیٹ کر دیا آگے.
منظر قریشی صاحب بہت شکریہ آپ کا ان پٹ دینے کے اوپر. اور سامعین اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب جو امریکہ کے صدارتی انتخاب کے حوالے سے ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال میڈیسن انسٹیٹیوٹ کے ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ کل پہلی صدارتی ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہلری کلنٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے درمیان، اور جو ماحول اس وقت نظر آتا ہے امریکہ میں، آپ کو جیسا کہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان پروگراموں میں کہ ایک خوف کی فضا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو پے در پے ایسا لگتا ہے جیسے وائلنس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے. کل بھی سیئٹل میں ایک مال میں 5 خواتین کو ہلاک کر دیا، ایک کو شخص نے جو پہلے تو غائب ہو گیا تھا لیکن اب وہ پکڑا گیا ہے، اور اس کی آئیڈینٹیٹی وغیرہ کو کنفرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ جو ایک تشدد کی صورت نظر آتی ہے، ایسے میں جو مہم چل رہی ہے اور کل ڈبیٹ بھی ہو رہی ہے، تو آپ کے خیال میں موضوع جو ہے، لوگ کیا سننا پسند کریں گے اس ڈبیٹ میں دونوں امیدواروں سے؟
ملک کافی ڈیوائیڈ ہوا ہوا ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں پر انکم انیکوالٹی بہت بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ایک وقت پہ مڈل کلاس میں کافی کمفرٹیبل ہوتے تھے، اب اس سے نکلتے جا رہے ہیں، اور وہ لوور مڈل کلاس اور غریبوں کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، اور ان کو اپنے فیوچر، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے بہت انسرٹینٹی محسوس ہوتی ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 10-15 سال میں امریکہ کی جو انوالومنٹ گلوبلی رہی ہے وہ اتنی سکسیسفل نہیں تھی جتنی کی امید کی جاتی تھی، جس میں مڈل ایسٹ بھی شامل ہے، یورپ بھی شامل ہے، اور اب ایشیا کی مشکلات بھی پیدا ہو گئی ہیں. تو یہ ڈومیسٹک اور ایکسٹرنل وجوہات کی وجہ سے اس وقت ملک میں ایک انسرٹینٹی، ایک غیر یقینی جو پائی جاتی ہے، اس کا جو ریزلٹ آپ کو سمجھ نظر آ رہا وہ یہی ہے کہ پولیٹیکل ڈسکورس، یعنی کہ جو پولیٹیکل ڈسکشنز ہو رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان اور پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹس کے درمیان، وہ ایک بہت تیز کانفلکٹ اختیار کر گئی ہیں. اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اب اس چیز کو ایک کمفرٹ کے انداز سے نہیں دیکھتے، بلکہ ایک ڈسکمفرٹ اور انسرٹینٹی کے انداز سے دیکھتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب، ایک بات جو اس وقت اس کیمپین ہمیں نظر آئے، ہم نے پچھلی کیمپینز بھی دیکھی ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ نے بھی دیکھی ہیں، اتنا پرسنلائز نہیں کیا گیا تھا جتنا اس کیمپین میں نظر آ رہا ہے کہ کینڈیڈیٹس ایک دوسرے کی ذات کو ہدف بنا رہے ہیں بجائے اس کی پالیسیوں کے یا اس کے نظریات کے. اس کا کیا سبب نظر آتا ہے آپ کو؟
دیکھیے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ انڈیویجول کینڈیڈیٹس پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہیں اور پارٹیز پہ کم ڈیپینڈ کرتی ہیں. یاد رہے کہ ریپبلکن پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس تھے، اور اسی طرح ڈیموکریٹک پارٹی میں جو ایک دو کینڈیڈیٹس تھے، وہ چونکہ بہت ڈفرنٹ قسم کے آئیڈیاز رکھتے تھے، ان کے وہ آئیڈیاز پرسنلائز ہو گئے تھے. اور ظاہر ہے کہ ایسی کنڈیشن میں جو کینڈیڈیٹ اپنے خاص قسم کے آئیڈیاز کے بیسس پر جیتتا ہے، تو اپنی پارٹی کے بھی آئیڈیاز کو پرسنلائز کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے پھر ایکسٹریمزم پیدا ہو جاتی ہے. افسوسناک بات ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ ایشوز پرسنلائز ہوتے ہیں، پھر وہ ان کے اوپر جسے کہنا چاہیے ریشنل قسم کی ڈسکشن یا ڈسکورس نہیں ہو سکتا. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. لیکن دیکھیے، تمام ممالک میں ایک مقام آتا ہے جب اس قسم کے سٹیج سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بدلنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ دوبارہ یہ کہتے ہیں پینڈولم جو ہے وہ درمیان میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اب ایک ایکسٹریم پہ چلا گیا، لیکن اب چونکہ الیکشن ہوگا اور الیکشن کے بعد لوگ ایک بیلنس کی طرف آنے کی کوشش کریں گے، تو پھر امید تو یہی ہونی چاہیے کہ یہ جو پرسنلائز قسم کے انویکٹیوز ہیں یا جو بہت ڈائریکٹ قسم کی کرٹیسزمز ہیں، وہ ختم ہو جائیں گی اور ایشوز دوبارہ واپس اسی معاملے پہ آ جائیں گے جہاں پر پارٹیز یا گروپس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں، اور اس لیے وہ ڈفرنٹ قسم کی پالیسیز بنانا چاہتے ہیں، نہ کہ انڈیویجولس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ہمیں جوائن کیا ہے ابو مسعود عبدالی صاحب نے ہیوسٹن سے، اور علی عمران صاحب نے واشنگٹن سے. یہ دونوں پاکستانی جرنلسٹ ہیں جو امریکہ میں بیسڈ ہیں. مسعود عبدالی صاحب، میں آپ سے آغاز کروں گا. یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو آج کل آپ کو امریکہ میں وائلنس میں ایک سرج نظر آتی ہے، کیا اس کا کوئی تعلق الیکشن کیمپین سے بھی ہے، اس لیے کہ کچھ ریٹرک استعمال کیا گیا ہے اس کیمپین میں؟
دیکھیں اس میں جو پہلے میں آپ کے ناظرین سامعین کے لیے عرض کروں کہ آج جو ہے مہینے کی 25 تاریخ ہے اور گزشتہ 25 دنوں کے دوران ستمبر کے 25 دنوں کے دوران فائرنگ کے 25 واقعات ہوئے ہیں, یعنی تقریباً ہر روز ایک واقعہ ہو رہا ہے اور یہ ان واقعات کے علاوہ ہیں جسے ہم پولیس شوٹنگ کہتے ہیں, یعنی اس کے اندر جو پولیس کی انکاؤنٹر کے واقعات وہ نہیں بلکہ یہ ماس شوٹنگ ہے جس میں جیسے آپ نے ایسا برلنگٹن میں تھا, اس سے پہلے شیمپین الینوائے میں تھا, انڈیانا پولیس میں تھا, ڈی سی میں, پھر ایک عجیب بات کہ فورٹ وین الینوائے میں 2 پے در پے واقعات ہوئے, ایک 11 تاریخ کو اور ایک 13 تاریخ, جس میں 2 افراد ہلاک ہوئے ان 25 دنوں کے دوران, ان فائرنگ کے دوران ماس شوٹنگ کے نتیجے میں 32 افراد ہلاک ہوئے اور 100 کے قریب لوگ زخمی ہیں. اصل میں اس میں لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے قیادت سنجیدہ, سیاسی قیادت سنجیدہ نظر نہیں آ رہی اور انتہائی یعنی دونوں کے درمیان تناؤ ہے. مثلاً گن کنٹرول کے معاملے میں ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی بالکل ایک دوسرے کے خلاف ہے, بلکہ یہاں تک کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاق خیز طور پہ یہ کہا تھا کہ اس کے مسلح گارڈ ہٹا لیے جائیں, ہلری کلنٹن کے مسلح گارڈ ہٹا لیے جائیں اس لیے کہ وہ گن کنٹرول کی حامی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے, ایک اور جو مسئلہ ہے اس کے انتہائی مہم تو اس کا تو وجہ اس کی ہے, ایک اور وجہ یہ گن کنٹرول کے معاملے میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جن کے مشتبہ کردار کی ویسے جہاز پہ سوار کرنے کی جن کو اجازت نہیں ہے, جو نو فلائی پرمٹ ہے جن کے پاس, جو جہاز سے نہیں بیٹھ سکتے وہ بھی اسلحہ خرید سکتے ہیں. تو جب تک اسلحے کی لائسنس کے اوپر پابندی نہیں ہوگی یہ معاملات ٹھیک سے نہیں ہوگا. اور انتخابی مہم اس کو مزید خراب اس لیے کر رہی ہے کہ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن جو ہے اس نے بہت ہی ہیوی انویسٹمنٹ کیا ہے ریپبلکن پارٹی کے لیے اور ریپبلکن پارٹی بہت ہی شدت کے ساتھ حامی ہے اسلحے کے لائسنس کی آزادی سے اجرا کے لیے, جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی سے پابندی لگانا چاہتی ہے. صدر کارٹر کئی بار کہہ, صدر اوباما جی کئی بار یہ کہہ بھی چکے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جب تک اسلحے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی اور ہر شخص جو ہے ٹام ڈک اینڈ ہیری جب چاہے اسلحہ خرید کے رکھ لے اپنے پاس اور جتنا چاہے اسلحہ خرید لے, اس تک پھر اس کے بعد تو لا انفورسمنٹ کے ذریعے تو پابندی نہیں لگائی جا سکتی. جب اس قدر اسلحہ موجود ہوگا لوگوں کے پاس تو یہ واقعات تو بہرحال ہوں گے.
اچھا علی عمران صاحب یہ فرمائیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کل ڈبیٹ ہونے والی ہے دو کینڈیڈیٹس کے درمیان جو مین پارٹیز کے کینڈیڈیٹس ہیں, تو انٹرنل پالیسیز یا انٹرنل جو ایشوز ہیں ان میں گن کنٹرول جو ہے وہ کتنا بڑا ایشو ہوگا جو لوگ سننا چاہیں گے کل کی ڈبیٹ میں؟
جی شکریہ جعفر صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو اس وقت چل رہا ہے اس کا جو تعلق ہے وہ 3-4 ایشوز اکٹھے ہو گئے. ایک تو امریکہ کی جو ایک مخصوص اپنی تاریخ ہے وہ سب کو معلوم ہے. نمبر 2 امریکی آئین اگرچہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ گن جو ہے وہ ہر آدمی اپنی پروٹیکشن کے لیے رکھ سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر بڑا ڈیبیٹ ایک سٹارٹ ہو گیا. نمبر 3 کہ یہاں پہ ایک پولیس ریفارمز کی بات ہو رہی ہے کہ کمیونٹی پولیسنگ کیسے کی جائے اور کمیونٹی اور پولیس میں کیسے تعلقات ہونے چاہیے اور کیسے امپرومنٹ لانی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ جو الیکشن چل رہا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ریس ایک امپورٹنٹ ایشو ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنے کچھ بیانات ایسے دیے ہیں اور پھر انہیں یہ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن آپ نے کہا ذکر کیا ان کی بیکنگ بھی حاصل ہے اور انہوں نے جو بیانات بھی دیے ہلری کلنٹن کے متعلق بھی اور ان کی ایک مخصوص قسم کی جو سپورٹ کی جو بیس ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے. اب کل کا جو ایک ڈیبیٹ ہوگا لائیو فرسٹ جو ہوگا پریزیڈینشیل, تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایشو ایک اہم ایشو ہوگا کیونکہ ابھی پیدر پہ 2 واقعات جو ہوئے ترسا میں اور شارلٹ میں, تو وہاں پہ اس کی وجہ سے یہ ایک کیونکہ ایسا انٹرنلی بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے یہاں پہ امریکہ میں, تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ یعنی کہ ایک اگریسو اپروچ اپنا سکتے ہیں. وہ آئین ڈونلڈ ٹرمپ آئین کا سہارا لے سکتے ہیں اور ہلری کلنٹن یہ کہہ سکتی ہیں کہ جی موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. تو یہ ایک آپ کی بات بالکل وجہ ہے کہ یہ ایک اہم ایشو ہو سکتا ہے کل کے ڈیبیٹ میں.
اچھا دوسرے مجھے یہ ایک بات اور بتائیے کہ یہ تو ڈومیسٹک ایشوز کی بات ہو گئی, اس وقت جو صورتحال دنیا میں ہے خاص طور پر سیریا کے حوالے سے آپ دیکھیے, عراق کے حوالے سے آپ دیکھیے, یا اس کے حوالے سے دیکھیے آپ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, تو کیا فورن پالیسی ایشوز بھی اس ڈبیٹ میں ڈومینیٹ کریں گے؟
جی میں سمجھتا ہوں یقیناً, کیونکہ ابھی آج جو لیٹسٹ صورت الپو میں چل رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ شام میں وہاں پہ ایک مقامی آبادی ہے, بہت سارے لوگ ہیں, بچے ہیں, سویلینز ہیں, اور اس کے حوالے سے کوشچن یقیناً ہو سکتا ہے, شام کے حوالے سے ہو سکتا ہے, عراق کے حوالے سے ہو سکتا ہے, کیونکہ کمانڈر ان چیف جو امریکی صدر ہوتا ہے تو اس کی تو بہت بڑی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. وہ دنیا میں جو کانفلکٹس چلتے آ رہے ہیں اس وقت جو چل رہے ہیں یمن میں, عراق میں, شام میں, دنیا کے مختلف دوسرے حصوں میں, کہ ان کی کیا اپروچ ہو سکتی ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ ولنریبل ہوں گے, کیونکہ ان کے پاس ایسا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے کہ جس سے وہ یہ ان باتوں پہ کوئی اتھارٹی سے بات کر سکیں, جبکہ دوسری طرف ہلری کلنٹن کو ایک بڑا طویل ان کا تجربہ ہے اس پہ اور گہری نظر رکھتی ہیں, تو وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی رہی ہیں. تو میں سمجھا ہوں اس معاملے میں شاید ہلری کلنٹن ان کو ایک بیک فوٹ پہ ڈال سکتی ہیں, تو یہ ایک اہم ایشو ہوگا بالکل یقیناً.
اچھا مسعود عبدالی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کل کی ڈبیٹ ہے کیا یہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکے گی دونوں کینڈیڈیٹس کے مستقبل کے بارے میں؟
انتخابی روایت ہے کہ جو اصل فیصلے ہیں عوامی رائے کے وہ ان ڈبیٹ کے نتیجے میں ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں وہ تیسری دنیا کی طرح بڑے بڑے جلسے عام کر رہے ہیں, جلوس نکالنے اور پوسٹر لگانے کے کا تو ماحول نہیں ہوتا. یہاں تو جو فیصلے ہوتے ہیں یہ تین ڈبیٹ جو ہوگی جس میں تین صدارتی اور ایک نائب صدر کے لیے, عام طور سے انہی کے دوران جو ہے لوگوں کی رائے بنتی ہے, کیونکہ ابھی بھی تقریباً کوئی 45% قریب جو سروے آئے تھے 45% کے قریب لوگ نیوٹرل ہیں, جنہوں نے فیصلہ نہیں کیا. تو بالکل اس کل کے جو ڈبیٹ ہے بہت اہم ہے, اور بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ اسی کی بنیاد پہ اپنا فیصلہ کریں گے. اور اس میں جو اہم بات, لیکن جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ فورن پالیسی کے معاملے میں کلنٹن صاحب کو ایڈوانٹیج ہے, یہ تو درست ہے, ان کا تجربہ ہے, لیکن جو ریٹرک کا معاملہ ہے اس وقت اس میں جو ہے وہ ان کی پوری انتخابی مہم کی بنیاد جو ہے بڑی حد تک خارجہ پالیسی پر ہے ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی, اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے غیر ملکوں میں ملکوں کے اندر کے معاملات کے اندر ٹیکس پیئر کے پیسے ضائع کر رہا ہے. وہ کہنا چاہتے ہیں کہ نیٹو کو چاہیے خود وہ اپنا دفاع کا خرچ سنبھالے. انہوں نے جاپان کو کہا ہے کہ وہ اپنے دفاع کا خرچ سنبھالے, اسی طرح وہ اقوام متحدہ کی میجر کنٹریبیوشن امریکہ کا وہ کم کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بعض یہ ایسے عوامی موضوع ہیں اور مقبول موضوع ہیں جس کے اوپر کل ٹرمپ صاحب یقیناً اس کا فائدہ اٹھائیں گے, اور امریکہ کی جو ناکام خارجہ پالیسی بعض علاقوں میں رہی ہے, جیسے بظاہر یعنی اب تب تک اس سال کے دوران چار سال کے دوران کو بہت بڑی کامیابی نہیں ہو سکی اوباما ایڈمنسٹریشن کو دنیا کے اہم کانفلکٹ کو حل کرنے میں. تو میرا خیال ہے کہ کل خارجہ پالیسی کے موضوع پر بھی جو ہمارے یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں یہ خاصے اگریسو ہوں گے.
علی عمران صاحب, ایک آخری سوال میرے پاس تقریباً ایک منٹ ہے, یہ فرمائیے کہ جو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا فورن پالیسی ہوگی یا ڈومیسٹک ایشوز ہوں گے؟
میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے خاص طور پہ وہ ڈومیسٹک کی طرف بھی لانا چاہیں گے. وہ اکنامک اور جو کہا جاتا ہے یہاں پہ جو امپریشن ہے کہ امریکنز جو ہیں ان کی جابز جو ہیں وہ لوز ہوئی ہیں یہ امیگریشن کی وجہ سے, اور امیگریشن کا ایشو اور پھر ٹریڈ ایشوز کو وہ لانا چاہیں گے ڈومیسٹک کو بھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اور خاص طور پہ یہ جو ابھی پولیس اور افریقن امریکنز کے جو ہمارا یہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا اس کو بھی لانا چاہیں گے, اس پہ بھی بات ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پہ بات ہوگی, جی انٹرنیشنل ایشوز پہ بھی لازمی بات ہوگی. اور اس میں میں پھر بھی یہ ابھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے درمیان ایسے سوالات اٹھ سکتے ہیں جس سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایکسپوز ہو سکتے ہیں کہ ان کی اپروچ دنیا کے جو ایشوز ہیں, براڈلی تو وہ بات کر سکتے ہیں ریٹرک سے اور اگریشن سے, لیکن وہ اس طریقے سے جو مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں اس میں جو ڈپلومیسی کے معاملات نہیں وہ بات کر سکتے میرے خیال میں.
بہت شکریہ علی عمران صاحب, مسعود عبدالی صاحب اور سامعین اس کے ساتھ ہی. اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.